میں پہلے کبھی نہ تھے. 45 سے زائد ممالک میں ان کی اپنی حکومتیں قائم ہیں, لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا نام فخر و عزت سے نہیں لیا جاتا بلکہ پسماندگی اور ذلت کا نشان بن گیا ہے. ہماری کوئی آبرو باقی نہیں رہی ہے. کہیں ہمارا قتل عام ہو رہا ہے, کہیں ہم گھر سے بے گھر کیے جا رہے ہیں, کہیں ہمیں سوء العذاب کا مزہ چکھایا گیا ہے, اور کہیں ہمیں چاکری اور خدمت کاری کے لیے زندہ رکھا گیا ہے. ہماری حکومتیں بیرونی طاقتوں کے خوف سے لرزتی ہیں اور ان کی خوشنودی کے لیے دوڑ میں لگی رہتی ہیں. ہمارا یہ حال کیوں ہے؟ ہر فکر مند دل اور سوچنے والا ذہن پریشان ہے. اسباب عروج و زوال امت پر مفکرین نے بہت کچھ لکھا ہے. ہم جو قائد تھے, حکمران تھے, غالب ہونے والے دین کے پیروکار تھے, مغلوب و محکوم کیوں ہو گئے؟ اس موضوع پر سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے شہادت حق کے عنوان سے تقریر کی, جو ایک کتابچے کی صورت میں اب تک صرف اردو میں 225,000 سے زائد شائع ہو چکی ہے, کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے. احیاء اسلام کی جو لہر اس دور کی پہچان بن چکی ہے, اس کا صراط اس انقلاب آفرین تحریر میں تلاش کیا جا سکتا ہے. اسی نے مسلمانوں کو جگایا ہے, ان کے مقصد زندگی سے آشنا کیا ہے. کتنے ہی انسان ایسے ہیں جن کی زندگیوں کو اس تحریر نے تبدیل کر دیا, اور ان کی تمام کاوشوں اور سعی و جہد کا مرکز و محور شہادت حق ہو گیا. اسے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ پڑھنے والے بھی سنیں اور نہ پڑھ سکنے والے بھی اس سے استفادہ کریں اور اپنی زندگیاں اس عظیم مقصد کے لیے وقف کر دیں جو امت مسلمہ کا اور ہر مسلمان کا مقصد وجود ہے, اور جو مسلمانوں کے عروج کا راز ہے. ایک وقت تھا کہ جزیرہ نما عرب میں 100,000 تھے. نہایت متعصب اور ظالم اکثریت نے انہیں دنیا سے نیست و نابود کرنے کی ٹھانی تھی, مگر اسلام کی سچی گواہی نے 10 سال کے اندر انہی کے دل جیت لیے. پھر یہ اسلام کے گواہ جب باہر نکلے تو 25 سال کے اندر ترکستان سے مراکش تک قوموں کی قومیں ان کی شہادت پر ایمان لاتی چلی گئیں. کوئی عصبیت, تنگ نظری, کوئی ہٹ دھرمی اتنی سخت ثابت نہ ہوئی کہ حق کی زندہ اور سچی شہادت کے آگے قدم جما سکتی. اسی سچی شہادت یعنی اسلام کی گواہی کے بارے میں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب سما و بسر کراچی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے.
ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جو کائنات کا تنہا خالق, مالک اور حاکم ہے, جو کمال درجے کی حکمت, قدرت اور رحمت کے ساتھ اس میں فرما روائی کر رہا ہے, جس نے انسان کو پیدا کیا, اس کو علم و عقل کی قوتیں بخشی, اسے زمین میں اپنی خلافت سے سرفراز کیا, اور اس کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری اور پیغمبر بھیجے. پھر خدا کی رحمتیں ہوں اس کے ان نیک اور برگزیدہ بندوں پر جو انسان کو انسانیت سکھانے آئے, جنہوں نے آدمی کو اس کے مقصد زندگی سے خبردار کیا اور اسے دنیا میں جینے کا صحیح طریقہ بتایا. آج دنیا میں ہدایت کی روشنی, اخلاق کی پاکیزگی اور نیکی و پرہیزگاری جو کچھ بھی پائی جاتی ہے, وہ سب خدا کے انہی برگزیدہ بندوں کی رہنمائی کی بدولت ہے, اور انسان کبھی ان کے بارے احسان سے سبکدوش نہیں ہو سکتا. عزیزوں اور دوستو, مسلمانوں کو ہم جس چیز کی طرف بلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ادا کریں جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان پر عائد ہوتی ہیں. آپ صرف اتنا کہہ کر نہیں چھوٹ سکتے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے خدا کو اور اس کے دین کو مان لیا, بلکہ جب آپ نے خدا کو اپنا خدا اور اس کے دین کو اپنا دین مانا ہے تو اس کے ساتھ آپ پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں جن کا آپ کو شعور ہونا چاہیے, جن کی ادا کرنے کی آپ کو فکر ہونی چاہیے. اگر آپ انہیں ادا نہ کریں گے تو اس کے ببال سے نہ دنیا میں چھوٹ سکیں گے نہ آخرت میں. وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ خدا پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لائیں. وہ صرف اتنی بھی نہیں کہ آپ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں اور زکوٰۃ دیں. وہ صرف اتنی بھی نہیں کہ آپ نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ کے معاملات میں اسلام کے مقرر کیے ہوئے ضابطے پر عمل کریں، بلکہ ان سب کے علاوہ ایک بہت بڑی اور بہت بھاری ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے کہ آپ تمام دنیا کے سامنے اس حق کے گواہ بن کر کھڑے ہوں جس پر آپ ایمان لائے ہیں. مسلمان کے نام سے آپ کو ایک مستقل امت بنانے کی واحد غرض جو قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ تمام بندگان خدا پر شہادت حق کی حجت پوری کریں.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.
اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. یہ آپ کی امت کا عین مقصد وجود ہے، جسے آپ نے پورا نہ کیا تو گویا اپنی زندگی ہی عطارت گوا دی. یہ آپ پر خدا کا عائد کیا ہوا فرض ہے، کیونکہ خدا کا حکم یہ ہے کہ
یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا کی خاطر اٹھنے والے اور ٹھیک ٹھیک راستے کی گواہی دینے والے بنو. اور یہ میرا حکم ہی نہیں ہے بلکہ تاکیدی حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ.
اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس فرض کو انجام نہ دینے کا نتیجہ کیا ہے. آپ سے پہلے اس گواہی کے کٹہرے میں یہودی کھڑے کیے گئے تھے، مگر انہوں نے کچھ تو حق کو چھپایا اور کچھ حق کے خلاف گواہی دی، اور پھر جملہ حق کے نہیں بلکہ باطل کے گواہ بن کے رہ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں دھتکار دیا اور ان پر وہ پھٹکار پڑی کہ
غربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ.
ذلت و خاری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے عذاب میں گھر گئے. یہ شہادت جس کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو حق آپ کے پاس آیا ہے، جو صداقت آپ پر کھل گئی ہے، آپ دنیا کے سامنے اس کے حق اور صداقت ہونے پر اور اس کے راہ راست ہونے پر گواہی دیں، ایسی گواہی جو اس کے حق اور راستی ہونے کو ظاہر کر دے اور دنیا کے لوگوں پر دین کی حجت پوری کر دے. اسی شہادت کے لیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے تھے اور اس کا ادا کرنا ان پر فرض تھا. پھر یہی شہادت تمام انبیاء کے بعد ان کی امتوں پر فرض ہوتی رہی، اور اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ فرض امت مسلمہ پہ بحیثیت مجموعی اسی طرح عائد ہوتا ہے جس طرح حضور پر آپ کی زندگی میں شخصی حیثیت سے عائد تھا.
اس گواہی کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے باز پرس اور جزا و سزا کا جو قانون مقرر کیا ہے، اس کی ساری بنیاد ہی اس گواہی پر ہے. اللہ تعالیٰ حکیم و رحیم و قائم بالقسط ہے. اس کی حکمت و رحمت اور اس کے انصاف سے یہ بعید ہے کہ لوگوں کو اس کی مرضی نہ معلوم ہو اور وہ نے اس بات پر پکڑے کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف چلے. لوگ نہ جانتے ہوں کہ راہ راست کیا ہے اور وہ ان کی کجروی پر ان سے مواخذہ کرے. لوگ اس سے بے خبر ہوں کہ ان سے کس چیز کی باز پرس ہونی ہے اور وہ انجانی چیز کی ان سے باز پرس کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آفرینش کی ابتدا ہی ایک پیغمبر سے کی، اور پھر وقتاً فوقتاً بے شمار پیغمبر بھیجے تاکہ وہ نوع انسانی کو خبردار کریں کہ تمہارے معاملے میں تمہارے خالق کی مرضی یہ ہے، تمہارے لیے دنیا میں زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، یہ رویہ ہے جس سے تم اپنے مالک کی رضا کو پہنچ سکتے ہو، اور یہ کام ہے جو تم کو کرنے چاہیے، یہ کام ہیں جن سے تم کو بچنا چاہیے، اور یہ امور ہیں جن کی تم سے بات پوچھ کی جائے گی. یہ شہادت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے دلوائی، اس کی غرض قرآن مجید میں صاف صاف یہی بتائی گئی ہے کہ لوگوں کو اللہ پر یہ حجت قائم کرنے کا موقع باقی نہ رہے کہ ہم بے خبر تھے اور آپ ہمیں اس چیز پر پکڑتے ہیں جس سے ہم کو خبردار نہ کیا گیا تھا.
رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما.
سارے رسول لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی حجت اپنے اوپر سے اتار کر پیغمبروں پر ڈال دی اور پیغمبر اس اہم ذمہ داری کے منصب پر کھڑے کر دیے گئے کہ اگر وہ شہادت حق کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کر دیں تو لوگ اپنے اعمال پر خود باز پوس کر کے مستحق ہوں، اور اگر ان کی طرف سے ادائے شہادت میں کوتاہی ہو تو لوگوں کی گمراہی و کجروی کا مواخذہ پیغمبروں سے کیا جائے. دوسرے الفاظ میں پیغمبروں کے منصب کی نزاکت یہ تھی کہ یا تو وہ حق کی شہادت ٹھیک ٹھیک ادا کر کے لوگوں پر حجت قائم کریں، ورنہ لوگوں کی حجت الٹی ان پر قائم ہوئی جاتی تھی کہ خدا نے حقیقت کا جو علم آپ حضرات کو دیا تھا وہ آپ نے ہمیں نہ پہنچایا، اور جو صحیح طریق زندگی اس نے آپ کو بتایا تھا وہ آپ نے ہمیں نہ بتایا. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے اوپر اس ذمہ داری کے بار کو شدت کے ساتھ محسوس کرتے تھے، اور اسی بنا پر انہوں نے اپنی طرف سے حق کی شہادت ادا کرنے اور لوگوں پر حجت تمام کر دینے کی جان توڑ کوششیں کی. پھر انبیاء کے ذریعے سے جن لوگوں نے حق کا علم اور ہدایت کا راستہ پایا وہ ایک امت بنائے گئے، اور وہی منصب شہادت کی ذمہ داری جس کا بار انبیاء پر ڈالا گیا اب اس امت کے حصے میں آئی. انبیاء کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے اس کا یہ مقام قرار پایا کہ اگر یہ امت شہادت کا حق ادا کر دے اور لوگ درست نہ ہوں تو یہ اجر پائے گی اور لوگ پکڑے جائیں گے، اور یہ حق کی شہادت دینے میں کوتاہی کرے یا حق کے بجائے الٹی باطل کی شہادت دینے لگے تو لوگوں سے پہلے یہ پکڑی جائے گی. اس سے خود اس کے اعمال کی بات پرس بھی ہوگی اور ان لوگوں کے اعمال کی بھی جو اس کے صحیح شہادت نہ دینے یا غلط شہادت دینے کی وجہ سے گمراہ اور مفسد اور غلط کار رہے.
حضرات، یہ ہے شہادت حق کی وہ نازک ذمہ داری جو مجھ پر، آپ پر اور ان سب لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو اپنے کو امت مسلمہ کہتے ہیں اور جن کے پاس خدا کی کتاب اور ان کے انبیاء کی ہدایت پہنچ چکی ہے. اب دیکھیے کہ اس شہادت کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے. شہادتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک قولی شہادت اور دوسری عملی شہادت. قولی شہادت کی صورت یہ ہے کہ ہم زبان اور قلم سے دنیا پر اس حق کو واضح کریں جو انبیاء کے ذریعے ہمیں پہنچا ہے. سمجھانے اور دلنشین کرنے کے جتنے طریقے ممکن ہیں ان سب سے کام لے کر تبلیغ و دعوت اور نشر و اشاعت کے جتنے ذرائع ممکن ہیں ان سب کو استعمال کر کے علوم و فنون نے جس قدر مواد فراہم کیا ہے وہ سب اپنے ہاتھ میں لے کر ہم دنیا کو اس دین کی تعلیم سے روشناس کرے جو خدا نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے. فکر و اعتقاد میں، اخلاق و سیرت میں، تمدن و معاشرت میں، کسب معاش اور لین دین میں، قانون اور نظم عدالت میں، سیاست اور تدبیر مملکت میں اور بین الانسانی معاملات کے تمام دوسرے پہلوؤں میں اس دین نے انسان کی رہنمائی کے لیے جو کچھ پیش کیا ہے اسے ہم خوب کھول کھول کر بیان کریں، دلائل اور شواہد سے اس کا حق ہونا ثابت کر دیں، اور جو کچھ اس کے خلاف ہے اس پر معقول تنقید کر کے بتائیں کہ اس میں کیا خرابی ہے. اس قولی شہادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ امت مجموعی طور پر ہدایت خلق کے لیے اسی طرح فکر مند نہ ہو جس طرح انبیاء علیہ السلام انفرادی طور پہ اس کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے. یہ حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کام ہماری تمام اجتماعی کوششوں اور قومی سعی و جہد کا مرکزی نقطہ ہو. ہم اپنے دل و دماغ کی ساری قوتیں اور اپنے سارے وسائل و ذرائع اس پر لگا دیں. ہمارے تمام کاموں میں یہ مقصد لازماً ملحوظ رہے، اور اپنے درمیان سے کسی ایسی آواز کے اٹھنے کو تو کسی حال میں ہم برداشت ہی نہ کریں جو حق کے خلاف شہادت دینے والی ہو.
رہی عملی شہادت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ان اصولوں کا عملاً مظاہرہ کریں جن کو ہم حق کہتے ہیں. دنیا صرف ہماری زبان ہی سے ان کی صداقت کا ذکر نہ سنیں بلکہ خود اپنی آنکھوں سے، خود ہماری زندگی میں ان کی اس شیرینی کا ذائقہ چکھ لے جو ایمان کی حلاوت سے انسان کے اخلاق و معاملات میں پیدا ہوتی ہے. وہ خود دیکھ لے کہ دین کی رہنمائی میں کیسے اچھے انسان بنتے ہیں, کیسی عالم سوسائٹی تیار ہوتی ہے, کیسی صالح معاشرت وجود میں آتی ہے, کس قدر ستھرا اور پاکیزہ تمسن پیدا ہوتا ہے, کیسے صحیح خطوط پر علوم و آداب اور فنون کا نشو نما ہوتا ہے, کیسا منصفانہ ہمدردانہ اور بے نظام معاشی تعمل نما ہوتا ہے, انفرادی و اجتماعی زندگی کا ہر پہلو کس طرح سدھر جاتا ہے, سمجھ جاتا ہے اور بھلائیوں سے مالا مال ہو جاتا ہے. اس شہادت کا حق صرف اس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ ہم فرزن فرزن بھی اور قومی حیثیت سے بھی اپنے دین کی حقانیت پر مجسم شہادت بن جائیں, ہمارے افراد کا کردار اس کی صداقت کا ثبوت دے, ہمارے گھر کی خوشبو سے مہکیں, ہماری دکانیں اور ہمارے کارخانے اس کی روشنی سے جگمگائیں, ہمارے ادارے اور ہمارے مدرسے اس کے نور سے منور, ہمارا لٹریچر اور ہماری صحافت اس کی خوبیوں کی صنعت پیش کرے, ہماری قومی پالیسی اور اجتماعی صحیح و جہد اس کے برعکس ہونے کی روشن دلیل ہو. غرض ہم سے جہاں اور جس حیثیت میں بھی کسی شخص یا قوم کو سابقہ پیش آئے, وہ ہماری شخصی اور قومی کردار میں اس بات کا ثبوت پا لے کہ جن اصولوں کو ہم حق کہتے ہیں وہ واقعی حق ہیں اور ان سے پھر واقع انسانی زندگی اضلاع اور اعلیٰ و اصفا ہو جاتی ہے. یہ شہادت کی تکمیل اگر ہو سکتی ہے تو صرف اس وقت جبکہ ایک اسٹیٹ انہیں اصولوں پر قائم ہو جائے اور وہ پورے دین کو عمل میں لا کر اپنے عدل و انصاف سے, اپنے اصلاحی پروگرام سے, اپنے حسن انتظام سے, اپنے امن سے, اپنے باشندوں کی فلاح و بہبود سے, اپنے حکمرانوں کی نیک سیرت سے, اپنی صالح داخلی سیاست سے, اپنی راج بازانہ خارجہ پالیسی سے, اپنی شریفانہ جنگ سے اور اپنی وفادارانہ صلح سے ساری دنیا کے سامنے اس بات کی شہادت دے کہ جس دین نے اس اسٹیٹ کو جنم دیا ہے وہ ترقی کر انسانی فلاح کا ضامن ہے اور اسی کی پیروی میں نو انسانی کی بھلائی ہے. یہ شہادت جب فوری شہادت کے ساتھ مل جائے تب وہ ذمہ داری پوری طرح ادا ہو جاتی ہے جو امت مسلمہ پر ڈالی گئی ہے, تب نو انسانی پر بالکل اتمام حجت ہو جاتا ہے, تبھی ہماری امت اس قابل ہو سکتی ہے کہ آخرت کی عدالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کھڑی ہو کر شہادت دے سکے کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو پہنچایا تھا وہ ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا, اور اس پر بھی جو لوگ راہ راست پر نہ آئے وہ اپنی کجروی کے خود ذمہ دار ہیں. حضرات, یہ تو وہ شہادت ہے جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں قول و عمل میں دینی چاہیے تھی, مگر اب دیکھیے کہ آج ہم فی الواقع شہادت دے کیا رہے ہیں.
پہلے قولی شہادت کا جائزہ کیجیے. ہمارے اندر ایک بہت ہی قلیل گروہ ایسا ہے جو کہیں انفرادی طور پر زبان و قلم سے اسلام کی شہادت دیتا ہے, اور اس میں بھی ایسے لوگ شاید انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جو اس شہادت کو اس طرح ادا کر رہے ہیں جیسا اس کے ادا کرنے کا حق ہے. اس قلیل گروہ کو اگر آپ الگ کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی عام شہادت اسلام کے حق میں نہیں بلکہ اس کے خلاف جا رہی ہے. ہمارے زمیندار شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام کا قانون وراثت غلط ہے اور جاہلیت کے رواج صحیح ہیں. ہمارے وکیل اور جج اور مجسٹریٹ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام کے سارے ہی قوانین غلط ہیں بلکہ اسلامی قانون کا بنیادی نظریہ ہی قابل قبول نہیں ہے. صحیح صرف وہ قوانین ہیں جو انسانوں نے وضع کیے ہیں اور انگریزوں کی معرفت ہمیں پہنچے ہیں. ہمارے معلم اور پروفیسر اور تعلیمی ادارے شہادت دے رہے ہیں کہ فلسفہ و حکمت, تاریخ و اجتماعیات, معاشیات و سیاسیات اور قانون و اخلاق سے متعلق وہی نظریات پر حق ہیں جو مغرب کی ملحدانہ تعلیم سے ماخوذ ہیں. ان امور میں اسلام کا نقطہ نظر قابل التفات تک نہیں ہے. ہمارے ادیب شہادت دے رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی ادب کا وہی پیغام ہے جو امریکہ, انگلستان, فرانس اور روس کے تحری ادیبوں کے پاس ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کے ادب کے سرے سے کوئی مستقل روحی نہیں ہے. ہمارا پریس شہادت دے رہا ہے کہ اس کے پاس بھی وہی مباحث اور مسائل اور پروپیگنڈا کے وہی انداز ہیں جو غیر مسلموں کے پاس ہیں. ہمارے تاجر اور اہل صنعت شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام نے لین دین پر جو حدود قائم کیے ہیں وہ ناقابل عمل ہیں, اور کاروبار صرف انہی طریقوں پر ہو سکتا ہے جن پر کفار عامل ہیں. ہمارے لیڈر شہادت دے رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی قومیت اور بدنیت کے وہی نعرے ہیں, وہی قومی مقاصد ہیں, قومی مسائل کو حل کرنے کے وہی ڈھنگ ہیں
سیاست اور دستور کے وہی اصول ہیں جو کفار کے پاس ہیں. اسلام نے اس بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کی ہے جس کی طرف رجوع کیا ہے. ہمارے عوام شہادت دے رہے ہیں کہ ان کے پاس زبان
کہیں کہیں کچھ صالح افراد ہمارے اندر ایسے پائے جاتے ہیں جو اپنی زندگی میں اسلام کا مظاہرہ کر رہے ہیں, مگر سوال اعظم کا حال کیا ہے؟ انفرادی طور پر عام مسلمان اپنے عمل میں اسلام کی جو نمائندگی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام کے زیر اثر پرورش پانے والے افراد کسی حیثیت سے بھی کفر کے تیار کیے ہوئے افراد سے بلند یا مختلف نہیں ہیں, بلکہ بہت سی حیثیتوں سے ان کی بنسبت فروتا رہے. وہ جھوٹ بول سکتے ہیں, وہ خیانت کر سکتے ہیں, وہ ظلم کر سکتے ہیں, وہ دھوکہ دے سکتے ہیں, وہ قول و قرار سے بھی پھر سکتے ہیں, وہ چوری اور ڈاکہ زنی کر سکتے ہیں, وہ دنگا فساد کر سکتے ہیں, وہ بے غیرتی اور بے حیائی کے سارے کام کر سکتے ہیں. ان سب بد اخلاقیوں میں ان کا اوسط کسی کافر قوم سے کم نہیں ہے. پھر ہماری معاشرت, ہمارا رہن سہن, ہمارے رسم و رواج, ہماری تقریبات, ہمارے میلے اور عرس, ہمارے جلسے اور جلوس, غرض ہماری اجتماعی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں ہم اسلام کی کسی حد تک بھی صحیح نمائندگی کرتے ہوں. یہ چیز گویا اس بات کی زندہ شہادت ہے کہ اسلام کے پیرو خود ہی اپنے لیے اسلام کے بجائے جاہلیت کو زیادہ قابل ترجیح سمجھتے ہیں. ہم مدرسے بناتے ہیں تو علم اور نظام تعلیم اور روح تعلیم سب کچھ کفار سے لیتے ہیں. ہم انجمنیں قائم کرتے ہیں تو مقصد, نظام اور طریقہ کار سب کچھ وہی رکھتے ہیں جو کفار کی کسی انجمن کا ہو سکتا ہے. ہماری پوری قوم بحیثیت مجموعی کوئی جدوجہد کرنے اٹھتی ہے تو اس کا مطالبہ, اس کی جدوجہد کا طریقہ, اس کی جمعیت کا دستور و نظام, اس کی تجویزیں, تقریریں اور بیانات, سب کچھ ہوبہو کافر قوم کی جدوجہد کا جربہ ہوتا ہے. حد یہ ہے کہ جہاں ہماری آزاد یا نیم آزاد حکومتیں موجود ہیں وہاں بھی ہم نے اساتذہ حکومت, نظام حکومت اور مجموعہ قوانین کفار کے لے لیا ہے. یہ ہے وہ عملی شہادت جو تمام دنیا کے مسلمان تقریباً متفق ہو کر اسلام کے خلاف دے رہے ہیں. ہم زبان سے خواہ کچھ کہیں مگر ہمارا اجتماعی عمل گواہی دے رہا ہے کہ اس دین کا کوئی طریقہ ہمیں پسند نہیں اور اس کے کسی قانون میں ہم اپنی فلاح و نجات نہیں پاتے.
قولی اور عملی شہادت کے بارے میں مسلمانوں کے رویے کا جائزہ لینے کے بعد سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے واشگاف الفاظ میں یہ کہا, میں آپ کا سخت بدخواہ ہوں گا اگر لاگ لپیٹ کے بغیر آپ کو صاف نہ بتا دوں کہ آپ کی زندگی کا اصل مسئلہ کیا ہے. میرے علم میں آپ کا حال اور آپ کا مستقبل معلق ہے. اس سوال پہ کہ آپ اس ہدایت کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں جو آپ کو خدا کے رسول کی معرفت پہنچی ہے, جس کی نسبت سے آپ کو مسلمان کہا جاتا ہے اور جس کے تعلق سے آپ خواہ چاہیں یا نہ چاہیں بہرحال دنیا میں اسلام کے نمائندے قرار پاتے ہیں, اگر آپ اس کی صحیح پیروی کریں اور اپنے قول اور عمل سے اس کی سچی شہادت دیں اور آپ کے اجتماعی کردار میں پورے اسلام کا ٹھیک ٹھیک مظاہرہ ہونے لگے تو آپ دنیا میں سر بلند اور آخرت میں سرخرو ہو کر رہیں گے. خوف اور حزن, ذلت و مسکنت, مغلوبی اور محسومی کی یہ سیاہ بادل جو آپ پر چھائے ہوئے ہیں چند سال کے اندر چھٹ جائیں گے. آپ کی دعوت حق اور سیرت صالحہ دلوں کو اور دماغوں کو مسخر کرتی چلی جائے گی. آپ کی ساکھ اور دھاک دنیا پر بہتی چلی جائے گی. انصاف کی امیدیں آپ سے وابستہ کی جائیں گی. بھروسہ آپ کی امانت و دیانت سے کیا جائے گا. سند آپ کے قول کی لائی جائے گی. بھلائی کی توقعات آپ سے باندھی جائیں گی. آئمہ کفر کی کوئی ساکھ آپ کے مقابلے میں باقی نہ رہ جائے گی. ان کے تمام فلسفے اور سیاسی و معاشی نظریے آپ کی سچائی اور راست روی کے مقابلے میں جھوٹے ملمہ ثابت ہوں گے. جو طاقتیں آج ان کے کیمپ میں نظر آ رہی ہیں ٹوٹ ٹوٹ کر اسلام کے کیمپ میں آتی چلی جائیں گی. حتیٰ کہ ایک وقت وہ آئے گا جب کمیونزم خود ماسکو میں اپنے بچاؤ کے لیے پریشان ہوگا. سرمایہ دارانہ ڈیموکریسی خود واشنگٹن اور نیو یارک میں اپنے تحفظ کے لیے لذہ بندام ہوگی. مادہ پرستانہ الحاد خود لندن اور پیرس کی یونیورسٹیوں میں جگہ پانے سے عاجز ہوگا. نسل پرستی اور قوم پرستی خود برہمنوں اور جرمنوں میں اپنے موتقد نہ پا سکے گی. اور یہ آج کا دور صرف تاریخ میں ایک داستان ہجرت کی حیثیت سے باقی رہ جائے گا.
کہ اسلام جیسی عالمگیر وہ جہاں کشا طاقت کے نام لیوا کبھی اتنے بے وقوف ہو گئے تھے کہ عصائے موسیٰ بغل میں تھا اور لاٹھیوں اور رسیوں کو دیکھ دیکھ کر کانپ رہے تھے. یہ مستقبل تو آپ کا صورت میں ہے جبکہ آپ اسلام کے مخلص پیرو اور سچے گواہ ہوں, لیکن اس کے برعکس اگر آپ کا رویہ یہی رہا کہ خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت پر بارے زر بنے بیٹھے ہیں, نہ خود اس سے مستفید ہوتے ہیں نہ دوسروں کو اس کا فائدہ پہنچنے دیتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر نمائندے تو اسلام کے بنے ہوئے ہیں مگر اپنے مجموعی قول و عمل سے شہادت زیادہ تر جاہلیت, شرک, دنیا پرستی اور اخلاقی بے قیدی کی دے رہے ہیں. خدا کی کتاب طاق پر رکھی ہے اور رہنمائی کے لیے ہر امام کفر اور ہر منبع ضلالت کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے. دعویٰ خدا کی بندگی کا ہے اور بندگی ہر شیطان اور ہر طاغوت کی جا رہی ہے. دوستی اور دشمنی نفس کے لیے ہے اور فریق دونوں صورتوں میں اسلام کو بنایا جا رہا ہے اور اس طرح اپنی زندگی کو بھی اسلام کی برکتوں سے محروم کر رکھا ہے اور دنیا کو بھی اس کی طرف راغب کرنے کے بجائے الٹا متنفر کر رہے ہیں. تو اس صورت میں نہ آپ کی دنیا ہی درست ہو سکتی ہے اور نہ آخرت.
اسلام کا لیبل اتار کر کھلم کھلا کفر اختیار کر لیجئے تو کم از کم آپ کی دنیا تو ویسی ہی بن جائے گی جیسی امریکہ, روس اور برطانیہ کی بنی ہوئی ہے. لیکن مسلمان ہو کر نہ مسلمان بنے رہنا اور خدا کے دین کی جھوٹی نمائندگی کر کے دنیا کے لیے بھی ہدایت کا دروازہ بند کر دینا وہ جرم ہے جو آپ کو دنیا میں بھی پنپنے نہ دے گا. اس جرم کی سزا جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور جس کا زندہ ثبوت یہودی قوم آپ کے سامنے موجود ہے اس کو آپ ٹال نہیں سکتے.
وہ صرف تنبیہ کر کے نہ رہ گئے بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو دعوت دی کہ وہ اس مقصد کو بلند کرنے کے لیے ایک جماعت بنا کر کام کریں. ان کی دعوت کیا تھی ان کے الفاظ میں؟
ہم ان سب لوگوں کو جو اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس دین کو واقعی اپنا دین بنائیں. اس کو انفرادی طور پر ہر مسلمان اپنی ذاتی زندگی میں بھی قائم کرے اور اجتماعی طور پر پوری قوم اپنی قومی زندگی میں بھی نافذ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں, اپنے خاندان میں, اپنی سوسائٹی میں, اپنی تعلیم گاہوں میں, اپنے ادب اور صحافت میں, اپنے کاروبار, اپنی انجمنوں اور قومی اداروں میں اور بحیثیت مجموعی اپنی قومی پالیسی میں عملاً اسے قائم کریں اور اپنے قول اور عمل سے دنیا کے سامنے اس کی سچی گواہی دیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہاری زندگی کا اصل مقصد اقامت دین اور شہادت حق ہے, اس لیے تمہاری تمام سعی و عمل کا مرکز و محور اسی چیز کو ہونا چاہیے. ہر اس بات اور کام سے دستکش ہو جاؤ جو اس کی ضد ہو اور جس سے اسلام کی غلط نمائندگی ہوتی ہو. اسلام کو سامنے رکھ کر اپنے پورے قولی اور عملی رویے پر نظر ثانی کرو اور اپنی تمام کوششیں اس راہ میں لگا دو کہ دین پورا کا پورا عملاً قائم ہو جائے, اس کی شہادت تمام ممکن طریقوں سے ٹھیک ٹھاک ادا کر دی جائے اور اس کی طرف دنیا کو ایسی دعوت دی جائے جو تمام حجت کے لیے کافی.
جو اس کے قیام کی تحریک میں حصہ لے رہے ہوں اس لیے خود بخود اس تصور سے یہ معنی نکل آتے ہیں یا ہوشیاری کے ساتھ نکال لیے جاتے ہیں کہ ہم محض حکومت چاہتے ہیں. اس کے بعد ایک دیندارانہ آواز شروع ہوتا ہے اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پیش نظر محض دنیا ہے, حالانکہ مسلمان کے پیش نظر دین اور آخرت ہونی چاہیے. اور یہ کہ حکومت طلب کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ ایک انعام ہے جو دیندارانہ زندگی کے سلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتا ہے. یہ باتیں کہیں تو نافہمی کے ساتھ کی جاتی ہیں اور کہیں نہایت ہوش مندی کے ساتھ, اس غرض کے لیے کہ اگر ہمیں نہیں تو کم سے کم خلق خدا کے بڑے حصے کو بدگمانیوں اور غلط فہمیوں میں مبتلا کیا جائے. حالانکہ اگر کوئی شخص ہمارے لٹریچر کو کھلے دل کے ساتھ پڑھے تو اس پر بآسانی یہ بات کھل سکتی ہے کہ ہمارے پیش نظر صرف ایک سیاسی نظام کا قیام نہیں ہے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ پوری انسانی زندگی انفرادی و اجتماعی میں وہ ہمگیر انقلاب رونما ہو جو اسلام رونما کرنا چاہتا ہے, جس کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا اور جس کی دعوت دینے اور جد و جہد کرنے کے لیے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کی امامت و رہنمائی میں